الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. لا سيما على سيد الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد الأنبياء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة وإنما بعثت معلما. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. اصل میں بعض مسائل زیادہ بیان ہونا چاہیے اور اہم مهم مسائل ہوتے ہیں، بیان کی وجہ سے کبھی توجہ نہیں دیتی اور کبھی لوگوں کی توجہ کی وجہ سے. ان میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب وعظ نصیحت کا وقت آ جائے تو معمولات ترک کیے جائیں. معمولات جیسے نوافل، تسبیحات، تلاوت، ذکر، دعا، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے جب وعظ نصیحت کا وقت آئے. بخاری شریف میں ہے، بالکل ابتدائی ابواب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ بجلی کو کہا کہ استنصت الناس، لوگوں سے کہو خاموش ہو جائے، کیونکہ عرفات کا میدان تھا اور لوگ سب تلبیہ میں لگے تھے، دعاؤں میں، تسبیحات میں، تلاوت میں، وہاں سب عبادات ہوتی ہیں. حضرت کو خطاب کرنا تھا اور پھر آپ نے تقریر شروع فرمائی. روانی اس حدیث پر بڑی محنت کی اور اس سے بہت مسائل اور آداب نکالے. فرماتے ہیں کہ انفرادی اعمال کا فائدہ بھی انفرادی اور اجتماعی اعمال جیسے وعظ، نصیحت، درس، بیان، یہ تمام پہنچانے کے لیے اور خلائق کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے. اس لیے علم کی فضیلت تمام مواقع اور عبادات پر ہے، کیونکہ علم سے سب آراستہ ہو جاتے ہیں. ایک عالم کے علم سے کتنے بیٹھے ہوئے، بٹکے ہوئے راہ پاتے ہیں، انہیں روشنی ملتی ہے، انہیں مسائل کا طریقہ سلیقہ آ جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا: وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. آپ کو وہ علوم عطا کیے جو آپ جانتے نہیں تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. اب جتنا خدا کا فضل ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حساب سے علم ہے. اس لیے آپ کا علم کائنات میں تمام مخلوقات میں زیادہ ہے، کیونکہ آپ کا منصب زیادہ ہے جن و انس کے لیے، اس زمانے سے لے کے قیامت تک کے لیے. آپ نے بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، تمام کتب کی حدیث میں فرمایا، تمام انبیاء اور مرسلین کسی نہ کسی قوم قبیلے کے لیے آتے. وہ بوئس تو علم نہ کافہ ہمیں تو سب لوگوں کے لیے بھیجا ہے، شرق و غرب کے لیے، شمال و جنوب کے لیے، عرش و عرش کے لیے. علماء دین فرماتے ہیں کہ آپ کو جو آسمان کی سیر کرا دی گئی شب معراج میں، اس میں ایک حکمت یہ بھی کار فرمایا کہ چونکہ آپ کا مقتدا کی حیثیت سے تعلق اور لوگوں کا آپ کے مقتدی کی حیثیت سے تعلق امر مسلم ہے، آسمانی مخلوقات کے حق کی ادائیگی کے لیے بھی آپ تشریف لے گئے، اور ساتوں آسمان آپ نے دیکھے، اس سے اوپر بھی گئے، جنتوں کے مناظر دکھائے گئے، جہنم میں تکلیف اٹھانے والے سود خور اور سود چور اور زانی اور قرضہ دین اور یہ سب دکھائے گئے آپ کو، بخاری شریف میں طویل روایت ہے. ایک اشکال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے اور سماوات کے لیے ہے، ملائک کے لیے بھی، سب کے لیے. تو آپ صرف مکہ و مدینہ رہے یا حنین گئے اور غزوہ خیبر تشریف لے گئے، خیبر کے موقع پر یا تبوک گئے، طائف گئے، مختصر سفر آپ نے فرمائے. تو ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک ایسی جماعت تیار کرنی تھی، اور ایک ایسی جماعت کو آسمانی کتاب پڑھانی تھی، اور اپنی پوری زندگی اس کو ضبط کرانی تھی، جو پورے جہاں کی ہدایت کے لیے کافی خود صحابہ ہے. اللہ اس لیے صحابہ کے بارے میں گاٹ کے فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، لهم مغفرة و رزق کریم، کی بخشش بھی یقیناً ہے اور ان کے لیے بہت عزت کی روزی ہے. کبھی اللہ فرماتے ہیں لا یعز اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ کس طرح پیغمبر کو رسوا نہیں کرے گا، صحابہ کو بھی رسوا نہیں کرے گا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، تقوی و احسان میں یہ اعلی مقام کے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. تو اگر ذمہ بجائے سفر کفار کے ایک جماعت کی تعلیم و تربیت رکھ دی گئی، اور زبردست تعلیم و تربیت آپ نے کروائی. جب سے دنیا آباد ہوئی اور جب تک رہے گی آپ جیسے استاد نہیں ہوا. آپ کا غصہ بھی دیکھنے کا تھا، آپ کی نرمی اور شفقت بھی دیدنی تھی، آپ کی سزائیں بھی حیران کن تھی، آپ کے عفو اور معافی کا دریا بھی معجزن تھا. مختلف افراد مختلف تقاضے، حکیم حاذق جانتے ہیں، طبیب نباس سمجھتا ہے کہ اس وقت اس میں کتنی دیر ہے اور اس کے لیے نسخہ کس کیفیت کا لکھا جائے. وہ تمام صلاحیتیں اللہ نے آپ کو بکمال نصیب فرمائی. روئے زمین پر یہ ممکن تھا کہ آپ جن کو پڑھائے وہ جا کے کام کرے، اور وہ صحابت ہے. آسمانوں پر یہ ممکن نہیں تھا، وہاں آپ کو خود جانا پڑا. آسمانی سفر میں صحابہ ساتھ نہیں ہو سکتے. کچھ معجزات مخصوص ہیں، جیسے قرآن شریف جو آپ کو دیا گیا یہ مخصوص معجزہ ہے، نہ اس سے پہلے کسی نبی کو ایسی کتاب ملی اور نہ قیامت تک کوئی کتاب ایسی آ سکتی ہے. نبوت ہی ختم ہو گئی آپ پر، شرائع مکمل ہو گئے، وہی مکمل ہو گئی. ایسی کتاب ہے کہ اس کا بیان بھی ایک طویل حریض اور ایک حقیقت سے لبریز ایک بسیط مقالہ ہے. اللہ خود اس کے کس کس شان سے بیان کرتا ہے. ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوى, یہ قرآن شریف وہ راستہ بتاتا ہے جو بہت سیدھا راستہ ہے. ویبشر المؤمنین, مسلمانوں کو خوشخبری دیتا ہے. وھذا ذکر مبارک انزل اللہ, تمام صفات اور خصلت و صرف کمالات سے بھر کر کے یہ کتاب میں نے بھیجی, اس کے تم کیا انکار کرو گے؟ انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ, یہ آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے زبردست یاد دہانی. قرآن شریف کے مقامات تو دیکھے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, یہ قرآن شریف جس طرح میں نے نازل کیا ہے تو میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. خدا کی حفاظت کیا عجیب ہے. صحابہ کو کیسا عشق دیا, کیسے حافظے دیے گئے. پیغمبر کو کہا سنقرئک کا فلا تنسا, ہم پڑھائیں گے بھولو گے نہیں, بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ امت کے لیے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, سمجھنے کے لیے پند و نصیحت لینے کے لیے قرآن بڑا آسان ہے. سینکڑوں باتیں کرو کمزور ہے, ایک آیت پڑھو جان آ جائے گی, روح پیدا ہو جائے گی باتوں میں. فہل میں مدکر, اے کاش کہ کوئی اس کو سمجھنے کے لیے ہو. افلا یتدبرون القرآن, یہ قرآن کے بارے میں سوچتے نہیں. ہم علی قلوب اقفالہا, ان کے دلوں کو تالے لگ گئے, بند ہو چکے. کھلا دل, کھلا دماغ, کھلی نگاہ, اعضاء اور جوارح صحیح سلامت ہو تو قرآن شریف میں خزائن ہے علوم کے, کمالات کے. علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے خود قرآن کی تفسیر نہیں بھیجی, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ تفسیر نہیں فرمائی. پیغمبر کی پوری زندگی تفسیر قرآن ہے, قولن بھی, فعلن بھی, عملن بھی, اوامر کے اعتبار سے بھی, نواہی کے اعتبار سے بھی, امثال میں بھی, اشباہ میں بھی, حالن بھی اور معلن بھی. بخاری شریف میں ہے کہ کچھ لوگوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, سیرت کیسے تھی, صورت کیسے تھی. بی بی نے کہا قرآن شریف نہیں پڑھا. اس نے کہا قرآن شریف تو پڑھا. کان القرآن خلقہ, قرآن کے عین مطابق آپ کے اخلاق, آپ کا جمال, آپ کا کمال, آپ کی نماز, آپ کے روزے, آپ کی زکات, آپ کا حج عمرہ, آپ کا جہاد, آپ کا سلوک مال مومنین, آپ کا سلوک مال کافرین, سب قرآن میں موجود ہے. شاید اس طرف ابن مسعود نے شعر میں اشارہ کیا ہے, جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ ابہام الرجال, سارے علوم قرآن شریف میں ہے لیکن لوگوں کے فہم, ادراک, عقل, سمجھ میں بہت کمی. تو ایک معجزہ آپ کا قرآن شریف ایسا ہے کہ مخصوص ہے, ہر ایک بار سے مخصوص ہے, لسانن بھی, کلامن بھی. قرآن کریم سورت یونس میں گیارہویں پارے میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بعض مضامین سخت ہیں، بعض میں ہمارے بتوں کو بڑا برا کہا گیا ہے، اس کو ذرا نرم کیا جائے. آپ سے کہا کہ آپ اعلان کریں ہم کو، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، یہ میرے اختیار سے باہر، اعلان کروایا آپ سے، آپ کہیں کہ یہ میرا کام نہیں. جو قرآن شریف کے وحی الہی ہونے کی بہت بڑی سند ہے، پیغمبر کو کہا آپ اپنی بے بسی کا اعلان کریں کہ یہ میرا کام نہیں ہے مضمون نرم کرنا اور ڈھیلا کرنا. مضامین تو سخت بھی ہوں گے، گوشت کاٹنے کے لیے تیز چھوڑا چاہیے، سبزی اور پھلوں کے لیے کم درجے کا چھوڑا بھی چل جاتا ہے. سفر جب طویل ہو تو تیاری زیادہ ہوتی ہے، اڑوس پڑوس میں جانے کے لیے اتنی فکر نہیں کرنی ہوتی. تو حکیم مطلق اللہ بزرگ و برتر نے جو ایک جامع کلام بھیجا ہے قرآن کریم، وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يمسه الا المطهر، پاک لوگ صاف ستھرے لوگ اس سے کام لیں گے. تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کے ہاں سے نازل ہوا ہے. رب العالمین کہہ کر ایک اور مسئلے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے رزق کا انتظام کس طرح ہے، آپ کی سوچ کے مطابق ہے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے پیدا نہیں ہوا، اس کے رزق کا انتظام باپ کرتا ہے یا ماں کرتی ہے یا کوئی گورنر کرتا ہے وزیر کرتا ہے، سوائے اللہ کے کون کر سکتا ہے. اور جب وہ باہر آتا ہے تو اس سے پہلے اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا چشمہ پیدا کر لیتا ہے. انسان میں دودھ آ سکتا ہے، سوچ تو لو. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا شان و عظمت والا خدا ہے، صفت تخلیق اس کی شان کے لائق. جیسے جیسے بڑا ہونے لگتا ہے مختلف کھانے اور چیزوں سے اس کا تعلق پیدا کرتے ہیں، ماں باپ کے دل میں کیسی محبت ڈالی، کس طرح اس کے لیے تکالیف سہتے ہیں، کس خوش خوش انداز میں دن رات ان کے گزرتے ہیں، یہ سب رب العالمین کی کمال ربوبیت کا مظہر ہے. رب العالمین کی قدرت کاملہ کا اعجاز ہے. پھر چھوٹی عمر میں اس کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، پھر بڑا ہونے لگتا ہے، پھر جوان ہونے لگتا ہے، ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، تقاضے پورے ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس کے ہاتھ سے قرآن شریف نازل ہوا ہے. سلطان محمود غزنوی نے 17 حملے ہندوستان پر کیے اور 17ویں حملے میں سومنات کو تس نس کیے، لیکن غمگین بہت زیادہ تھا. اور اس نے کہا یہ بڑی مشکل بات ہے، فورس ختم ہو جاتی ہے، فوجی مارے جاتے ہیں، مسلمان شہید ہو جاتے ہیں، دور دراز کا سفر ہے. تو اس نے کہا میں تو شروع کر ہی چکا ہوں، اب بہتر یہ ہے کہ میں ان کا صفایا کر لوں اور کوئی غیر مسلم ہندوستان میں نہیں چھوڑوں، سب کو ختم ہی کر دوں. علماء سے مشاورت کی رزمی کے اندر، علماء نے اجازت نہیں دی. علماء نے کہا نہیں، بس جو جہاد میں آئیں گے مقابلے میں وہ مار سکتے، ویسے میں ان کو مارنا جائز نہیں. علماء اس کو تھوڑے کہتے ہیں کہ بادشاہ جو کرے جی بہت اچھا، علماء تو بادشاہ کو سیدھا کریں گے. سلطان کو تھوڑی گھرانی پیش آئی اور صحیح خیال ہوا شاید عالم لوگ نرم ہوتے ہیں اور ذرا صلح پسند ہوتے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ مجھے اور میرے فوج کو کتنے نقصانات اٹھانے پڑے, یا ان کو ہندو اور کفار کی شناعت اور قباحت کا اندازہ نہیں ہے. سلطان خود بھی بہت بڑا عالم ہے, الفرید نام کی ایک کتاب لکھی فقہ نبی میں 50 جلدوں میں. اس زمانے میں معیار علم کا اور صلاحیت کا ہی دین تھا, کوئی اور سلیبس نہیں تھا, یہ ایک سلیبس تھا. انگریزوں نے ہندوستان آ کے خاص قسم کے طریقے سے تعلیمی شیڈول تبدیل کیا تاکہ جہاد کم ہو جائے, مسلمانوں کا جذبات سرد ہو جائے, غلامیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے, کیونکہ یہ قرآن اور یہ سنت اور یہ دین یہ تو آگے بڑھتا ہے, پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتا. مغرب کا وقت ہو گیا اور حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم فاضل ہیں, بہت بڑے شاعر ہیں, ان کے فارسی اشعار بڑے عجیب و غریب ہیں. ملکہ ذکر تو گویم کہ بطورید سزائی, تو خداوند یمینی تو خداوند شمالی, نبوت خلق تو باشی نبوت خلق تو بودی, ملکہ ذکر تو گویم, اس طرح کے اشعار ہیں. نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت, احد لے سکم اسلی سمد لے سکم ادلی. ان اشعار کے بارے میں التکشف میں حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب لکھتے ہیں, سالک کو چاہیے کبھی کبھی شوق شوق سے پڑھا کرے, ایمان مضبوط ہوگا. میں اس کو کبھی کبھی فوٹو اسٹیٹ کرا کے طالب علموں میں تقسیم کرتا ہوں دور حدیث میں, اور ان سے کہتا ہوں پڑھا کرو. حکیم الامت نے ہمیں نصیحت کی ہے کہ بہترین اشعار ہے اور اس میں خالص خدا کی توہین اور خدا کی عظمت, بلندی برتری, یکتائی, بے نیازی کا بیان ہے. تو یہ حکیم سنائی نماز کے لیے آگے ہو گئے, مغرب کی نماز کے لیے بادشاہ نے کہا آپ پڑھا لیں. جب یہ فاتحہ پڑھنے لگا تو اس نے کہا الحمدللہ رب المسلمین, بادشاہ نے پیچھے سے آواز دی کہ الحمدللہ رب العالمین. نماز کے بعد حکیم سنائی نے سلطان محمود غزنوی کو کہا حکیم بادشاہ سلامت, الحمدللہ رب المسلمین نہیں پڑھنے دے رہے ہو. انہوں نے کہا ایسا ہے ہی نہیں, اب پتہ چلا کہ اور لوگ بھی دنیا میں آباد ہوں گے اور رب العالمین ہے, صرف رب المسلمین نہیں. بات کرے گا بس میں سمجھ گیا کہ اپنی تمام مقتضیات واپس لیتا ہوں, آپ کو علمی صلاحیت کی داد دیتا ہوں. تو حضرت کی زندگی تو بڑی مبارک اور بڑی شیرین اور دلکش ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات. کہتے جتنی آپ کی نبوت بڑی ہے, ذمہ داری بڑی ہے, جن اور انس خلائق سب کے لیے آپ تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری دو قسم کی ہے, ایک کو کہتے ہیں باسط عامہ, دوسری کو کہتے ہیں باعثت خاصہ. مسلمانوں کے لیے آپ خصوص ہیں اور کفار کے لیے آپ کا مقام عموم ہے. متکلمین کہتے ہیں امتیں بھی دو ہے, ایک امت دعوت ہے سارا جہان کے کافر مشرک بے دین لا دین زنادقہ ملاحدہ مارقہ, یہ سب امت دعوت ہے. آپ کی تشریف آوری کی دعوت ان کو دی جائے گی, ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی, اور ایک امت اجابت ہے جنہوں نے قبول فرمایا لبیک سرانکوں پر، اللہ نے ان کو ایمان نصیب فرمایا، دین نصیب فرمایا، اور وہ آپ کے قائد الخیر کلہی اور ہادی و مقتدی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اور خاتم الرسل والنبیین پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ آپ کی کتاب کو، آسمانی کتاب، آپ کی تعلیمات کو حق، آپ کی تشریف آوری قرآن کو کا سرما اور آب حیات چاہتے ہیں، وہ امتی اجابت ہے جنہوں نے قبول فرمایا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، مہربانی ہے، کرم والا کرم ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ نے امتی اجابت مخصوص نعمت اتباع سے مالا مال فرمایا ہے. اس لیے علماء کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ صحیح رہے، نمازیں صحیح طرح پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، پورے سنن و مستحبات کا خیال رکھیں. بھئی امت کی اجابت ہے، اس طرح تسلیم کر چکے ہیں. اب دیکھو جو مہمان آپ کے اور ہمارے گھر آتے ہیں، یہاں تشریف رکھے، کیسے دسترخوان بچھاتے ہیں، کیسے صاف برتن لاتے ہیں، کیسے وقت پہ کھانے کا خیال رکھتے ہیں، تمام آرام و راحت کا. مومن کی آرام و راحت اتباع میں ہے اور عبادات و طاعات میں ہے، کیونکہ اس کے دشمن بہت زیادہ ہے اس ایمان کی وجہ سے. اب آپ کے پاس موبائل ہوتا ہے تو چور راستے میں روک لیتا ہے، کسی کے پاس کوئی اور صلاحیت ہے، دولت ہے، کچھ راستے میں لٹیرے مل جاتے ہیں، جائیدادوں پر اور رنگ کے قبضے ہیں، مکانات پر اور طرح قبضے ہیں، عہدوں کی اور طرح بدخواہ ہے. سب سے بڑی دولت جو مومن کے پاس ہے وہ ایمان ہے. ہر دولت ختم ہو جائے گی، وہ فانی ہے، چند روزہ ہے، لیکن ایمان قبر میں ساتھ جائے گا. ایمان قبر میں ساتھ جائے گا. نورہم یسعا بین ایدیہم، قرآن شریف میں ہے کہ مسلمانوں کے آگے آگے نور چلے گا. اس کی ایک تفسیر یہ ہے، اے ایمان ہو، ایمان آگے آگے چلے گا، اس کا راستہ بنائے گا. یہ راستہ جس طرح دنیا کے اندر آدمی کے چلنے کے مختلف میادین ہوتے ہیں، سائیکل بھی استعمال ہوتی ہے، موٹر سائیکل بھی، رکشہ بھی، ٹیکسی بھی، ریل گاڑی بھی، پھر ہوائی جہاز بھی. جتنا سفر گھراں ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، جتنا آدمی محکم قسم کی سواری اختیار کرتا ہے، تو آخرت کے سفر کے لیے توانا ایمان چاہیے، طاقتور ایمان چاہیے. ایک عجیب غریب بات دیکھی ہے کتاب میں، بڑا حیران رہ گیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بی بی نے ایک دانہ کھایا، ایک پھل نوش فرمایا. وہ کیا تھا؟ مفسرین کو جو پسند تھا وہ لکھ دیا، لیکن مشہور یہ ہے کہ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں منع کیا تھا، لا تقربا هذه الشجره، کہ اس ایک درخت کے پھل کو نہیں کھائے، پورا محنت ظالمین ورنہ نقصان اٹھا لو گے. تو شیطان نے آ کے ان کو کہا، اس سے اور کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو دنیا میں بھیجنے والے اللہ، وہ خطرہ ختم ہو جائے گا، پھل جائے گا. ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا فرشتے ہو جاؤ گے دونوں، اور یا ہمیشہ رہو گے. دونوں باتیں اچھی کی، فرشتہ بننا اور یا یہ کہ ہمیشہ آدمی جنت میں رہے. تو حضرت صاحب نے تھوڑا سا چکھ لیا، تو کیا زہر تھا، کیا سینڈ کیا تھا، تو بدت لما سوا، تو کپڑے اتر گئے اور شرمگاہ نظر آنے لگی. وہ تو فقائے اقصفان علیہ امام ورق الجن، اور جنت کے پتے لے لے کے ادھر ادھر چپانا ہو، یہ کیا کس طرح نظر آ رہا ہے، جنت میں کیسے رہوں گا. یہ قصے تو ہم اور آپ سنتے ہیں، کہ یہ غور نہیں کیا کہ پہلا نقصان جو ہوا ہے کھانے پینے سے ہوا ہے، اس میں بہت احتیاط کرنی. بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت کی خدمت اقدس میں کھانا لایا جاتا آپ اہل خانہ سے پوچھتے کیا چیز ہے، وہ وضاحت کرتے تو کبھی آپ فرماتے کہ نہیں جائز نہیں ہے، زمانہ جاہلیت کا گزرا ہے، لوگ عجیب عجیب رسوم ہیں، ہر چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خنزیر حلال ہو جائے گا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ہے نا شراب پینا جو ہے نا بوتل بن جائے گی، وہ ٹھنڈا دودھ ہو جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فقہا کہتے حرام پر پڑنے سے ایمان چلا جائے گا، اور کیا توحید ہے نا کلمہ اسلام کی. ایک بات یہ ہے کھانے پینے میں احتیاط چاہیے، تھوڑا کھائے لیکن حلال کھائے، شک شبے سے باہر کھائے. آگے تفصیلات آپ خود جانتے ہیں، موقع پر ہم باتیں کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایک تو کھانا ہے پینا ہے، دوسرا تو لباس ہے، یہ لباس کے ذریعے نقصان بڑا سخت ہو رہا ہے. کپڑے اتار دیے، پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دیا، ٹائیاں باندھ لی اور سر ننگا ہو گیا، خیر کچھ بھی فرق نہیں، کوئی فرق پڑتا ہی نہیں اس کو، یہ عجیب لوہے کا بنا ہوا ہے، یہ فرق تو پڑ گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، نیک لوگوں کا لباس، بزرگان دین کا لباس، اس سے آپ دور نہیں ہو رہے. یہ دین اور ایمان کسی کے ذریعے آیا ہے، کچھ لوگ لے کے آئے ہیں وہ یہی لوگ ہیں الحمدللہ. لباس میں احتیاط فرمائے گی اور بہت اچھی طرح سمجھو اس کو. پہلا اثر ہی غلط کھانے کا یہ ہوا اتنے پاک ہستی پر، حضرت آدم اور حوا بی بی پر. ہمارے اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا ایمان ہے کہ آدم علیہ السلام نبی مرسل تھے، لیکن تکوینیات کے پیغمبر تھے، تشریح بھی نہیں آئی تھی. تکلیف پہنچ گئی بہت. اور ایک جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا بھی شیطان کی باتیں مت مانو، یہ ایسی حرکت کر دے گا تمہارے کپڑے اتر جائیں گے، ننگا کر دے گا تمہیں. صرف ہم نہیں، بیبیا دیکھیں وہ دوپٹے کہاں چلے گئے عورتوں کے، اور وہ قرآن جو کہتے ہیں بڑی چادر اپنے اوپر ڈالو وہ کہاں چلی گئی، وہ برقعے شرعی کدھر ہے، اور وہ جو قرآن کہتے ہیں وقار نصیب ہوئی ہے کہ گھروں میں رہو، ان کو کیسے روکیں گے گھروں میں، پھر تو ٹیلی ویژن اور کیبلوں کے اوپر چڑھ گئی، کرکٹ اور کبڈیاں کھیل رہی ہے اور وہ ذرا ساتھ بیٹھے ہیں، لڑکی لڑکے کو پکڑ کے گراتی ہے، دکھاتی ہے کہ مجھ میں کتنی طاقت ہے. اس کی فکر و درد کریں گے آپ، یہ اکیلے ممبر میں حراب کا رونا نہیں، اس میں آپ برابر کے شریک ہیں. معاشرہ کس چیز سے بنتا ہے؟ افراد سے بنتا ہے. افراد کون ہیں؟ ہم اور آپ. لباس کے راستے سے سخت ترین نقصان ہو گیا اور ہو رہا ہے مسلسل. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی تشریف خوری بڑی نعمتوں میں سے اونچی نعمت. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بڑا احسان کیا خود انہی میں سے ایک کو رسول و نبوت کے لیے چن لیا، اور وہ قرآن پڑھاتے تھے اور وہ تزکیہ کرتے تھے، قرآن کی تعلیم سنت کی تعلیم دیتے تھے. تو جب ایک مہینہ آ جاتا ہے تو چرانا بھی بڑھ جاتا ہے، جھنڈے بھی لگ جاتے ہیں، جشن منا رہے. پیغمبر تو ایک مہینے دن کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے. پیغمبر تو منانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو ان کی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے آئے. بس یہ فرق ہے بدعتی کا اور صحیح مسلمان سنی کا، کہ بدعتی اپنے دل کو منانے سے خوش کرتا ہے، اور اہل سنت اور اہل ایمان کہتے کہ نہیں، پوری زندگی پورا سال جب تک جان ہے، حیات ہے، آپ ہی کا اتباع، آپ کی سنتوں کی زیاپاشیوں کی روشنی میں رہنا سہنا ہے. یہ بات بھی آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، اور کہ لباس کے ذریعے بہت نقصان ہوا ہمارے بچوں کا بھی، اب تو نمازی محفوظ نہیں، ان پر ایک بلا نازل ہو گئی اور وہ بغیر کسی وجہ کے ننگے سر ہو گئے، بغیر کسی وجہ، سر میں کوئی درد ہے، کوئی عارضہ ہے، پھوڑا پھونسی ہے، چلو اللہ معاف کرے نماز ہو جائے گی، نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. فتاوی شام میں لکھا ہے، چپی ہوئی عام مفتیوں کی کتاب ہے، کہ جو ایسا کہے ایمان چلا جائے گا اس کا، ضروری تو ہے. انبیاء و مرسلین کے سر ڈکے ہوئے تھے، ہم تک جو اسلام پہنچا گئے سب سر ڈکے ہوئے، ٹوپیوں پر صافے باندھے ہوئے. وہ ہراول دستہ ہے، ان سے بے نیاز نہیں ہوں گے، ان کو آگے رکھنا ہوگا تو ایمان لے کے جاؤ گے. لا تموتن الا وانتم مسلمون، ورنہ ایمان دھرے کے دھرے رہ جائے گا. عبداللہ ابن عباس نے جب یہ بیان فرمایا، یہ حدیث بیان فرمائی، کہ چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان نہیں ہوتا، نکل جاتا ہے اس سے، اور زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت بھی ایمان اس میں نہیں ہوتا، نکل جاتا ہے. تو شاگرد نے کہا کیف ینتزع منہ، کہاں چلا جاتا ہے؟ اس نے کہا کزلت علی راسی، اوپر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. ان تاب و رجع رجع والا راہ، اگر صحیح معنی میں توبہ کی تو ایمان واپس آ جائے گا، ورنہ چلا جائے گا. نکلا تو اس لیے ہے کہ اس پلید جسم میں، اس گندے میں رہ نہیں سکتا ہے. جسم کو پاک رکھنا کھانے پینے سے بھی، لباس کے ذریعے بھی، یہ ہمارا فریضہ ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایمان لے کے آؤ. ان اللہ اصطفى لکم الدین، اور صحیح ایمان لے جانے کے لیے اللہ نے دین چن کے دیا ہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون، دنیا سے جاتے ہوئے ایمان لے کے جانا ہے، ایمان کے ساتھ آخرت میں جانا عزت ہے، نجات ہے، مغفرت ہے، جنت الفردوس کا باعث ہے انشاءاللہ تعالی. مگر ایمان کی کوشش ہے ہمیں کرنی ہوگی، دکان کی کتنی کوشش ہے، کاروبار کی کتنی کوشش ہے، بچوں کی انگریزی تعلیم اور اچھی نوکری ملنے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے ماں باپ کتنے فکر مند ہیں، کتنے سرمایہ لٹاتے ہیں. یہ سب چند روز اور چند سال و مہینوں کا، پتہ نہیں کون سا بیٹا وہاں پہنچے گا، کون سے پہنچ بھی نہیں سکے. لیکن ایمان جس پر نجات موقوف ہے، جس کے بغیر مغفرت نہیں ہو سکتی، بغیر ایمان کے کسی کو جنت نہیں مل سکتی، نہ آخرت کی خوشی نہ مل سکتی، اس پر اجماع ہے انبیاء و مرسلین و آسمانی دینوں کا، ایمان ضروری ہے آخرت کی کامیابی کے لیے. کفار کے بارے میں لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. تو جو میں نے بات شروع کی کہ ایک کتاب میں عجیب بات دیکھی، پوری رات بڑا خوش تھا، بہت زیادہ حیران رہ گیا. یا اللہ، تیرے دین کے کیا علوم ہے، کیا علماء دین کو آپ نے نصیب فرمائے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو ناپسندیدہ چیز کھائی اور اس کی وجہ سے نیچے آئے ہیں. جنت تو آسمانوں کی، جنت زمین پہ تھوڑا ہوتی، نیچے آ گئے. اب آپ پھر اس طرح پرواز اختیار کریں گے تاکہ اوپر چلے جائیں. جنت تو اوپر. ان الابرار لفی علیین، نیک بخت لوگ اونچے مقامات علیین میں ہوں گے. وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا پتا علیین کیا چیز؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، ایک طے شدہ مقام ہے، اللہ کے نیک لوگ وہی رہیں گے، ان کی روحیں وہاں جائے گی، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی روح اور جسم دونوں جنت جائیں گے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو ایک معجزہ آپ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن شریف عطا کیا ہے اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. ہر چیز میں تغیر و تبدل ہے. بخاری شریف کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے, لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ تین چار روایتوں میں علماء فکر مند ہیں. مسلم شریف اس کے بعد ہے, لیکن ایسی روایات اس میں ہیں جن کے بارے میں علماء قدر غمگین ہیں. یہ نہیں ہوتی تو اچھا تھا. یہی حال ترمذی و دیگر کتابوں کا ہے, مگر قرآن آئے آئے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, تو بہت بڑی کتاب ہے. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, نہ آگے نہ پیچھے, نہ ان زمانوں میں نہ آنے والے زمانوں میں, نہ الفاظ میں نہ معنی میں کوئی فرق ہو سکتا ہے. تنزيل من حكيم حميد, حکیم اور حمید ذات کے ہاں سے آیا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. حرف اور نقطے کا فرق نہیں, زبر زیر کا فرق نہیں ہے. الحمدللہ اس کی بھی قرات مسلمہ موجود ہے, اس کے لیے ان کے سر پر امامت موجود ہے قرات کی اور فن تجوید کی, اور انہوں نے سب وما اوت من العلم قال الاعمش یہ بھی قرات نہ آکر اعمش ابو حنیفہ کا استاد ہے, اس نے کہا ہمارے یہاں اس طرح پڑھائی ہے. پوری سند موجود ہے اس کے, ایک ایک حرف اور زبر زیر اعراب تک کے اسانید موجود ہے. یہ یا لمون ہے تالمون نہیں ہے. اللہ نے ایسا زبردست قرآن شریف نازل فرمایا ہے, یہ آپ کا خاص معجزہ ہے, اور اس قرآن شریف کو قیامت تک کے لیے رکھا ہے, اور قیامت تک کا جو زمانہ ہے وہ اس کا ایک تفسیر ہے, ایک تطبیق ہے. جس طرح روح ایک ہی ہے, قل الروح من امر ربی, اللہ کا ایک فیصلہ ہے. جسم بدلتے ہیں, والد کا جسم, والدہ کا جسم, بیٹے کا جسم, بیٹی کا جسم, روح روح ہے. روح میں تنوع نہیں, تعدد نہیں, حقیقت یہ ہے. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اتنے بڑے مولوی نہیں کیونکہ اس کی تفصیل سمجھ لو, بہت کم درجے کے ہو. روح کے باب میں اللہ نے کہا ہے کہ تم نہیں جانتے, بس جتنا میں کہتا ہوں اتنا ہی سمجھو, آگے مت بڑھو. اللہ, اس طرح قرآن کریم وہ روح کی طرح ہے اور اس پر حیات موقوف ہے. اجسام بدلتے ہیں, یہ احادیث کی کتابیں ہیں, یہ تفاسیر ہے, یہ فقہ حنفی ہے, یہ مالکی فقہ ہے, یہ حنبلی فقہ ہے, یہ سب مستند, یہ رجسٹر صلاحیتیں ہیں. غیر مستند اور غیر رجسٹر, مرزائیت اور قادیانیت اور غیر مقلدیت, اکو بکو سندر بکو, اس کا کوئی ماں باپ معلوم نہیں تو کہاں سے نکلے. روح چونکہ قرآن ہے اور یہ اس کے اجسام ہیں, جسم بھی روح کی وجہ سے محترم ہے. کہیں بھی ہو جسم محترم ہے, کسی سرزمین پر بھی ہو, اس کے آداب ہیں, اس کا طریقہ حیات ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک ہے. جب یہ روح نکل جاتی ہے تو بیٹا بھی رضامند ہوتا ہے کہ اب میرے ابا جان کی خیر اسی میں ہے, عزت کہ جلدی دفنا دیا جائے. شہزادہ بھی جب فوت ہو جاتا ہے تو مہاراجہ کہتا ہے کہ بس اب تو یہی علاج ہے کہ مٹی کے نیچے کر دیا جائے. روح چلی گئی, روح ہے. 200 سال کا آدمی کیوں نہیں, کوئی مٹی تو ڈالے اس میں, ٹنکا بھی موجود ہو سب اٹھائیں گے وہ ہٹائیں گے, روح موجود ہے. قرآن شریف روح ہے, اس لیے اللہ نے کہا میں نے اس کو بھیجا ہے, میں اس کا خیال رکھوں گا. اس لیے قیامت کے آخر تک قرآن شریف رہے گا, اور جب قرآن شریف غائب ہو جائے گا لوگ سمجھ لیں گے بس آسمان و زمین پٹنے والے, ٹوٹنا شروع ہو جائے گا. روح جب نہ ہو جسم کا کیا حال, کب تک رہے گا؟ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ روح نکلنے کے بعد مردے کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، وہ حقدار ہے، بڑا سفر ہے اس کے ذمہ. یہ کہتے ہیں امی آ رہی ہیں، ماموں آ رہا ہے، یہ تو آپ ان کا لحاظ کر رہے ہیں، یہ جو لمبا لمبا پڑا ہوا ہے، جان دے چکا ہے اور سارا جہان اس پر غمگین ہے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے. برف خانوں میں جماعتیں، آپ برف خانے میں ساتھ بیٹھ جائیں. فقہا کہتے ہیں کہ مردے کو اکیلے نہ چھوڑا جائے، بس جتنی دیر میں آپ ساتھ بیٹھ سکے اتنے دیر. فقہا کہتے ہیں اتنی اجازت ہے کہ قبر تیار ہو جائے، یہاں تک کہ ترمذی شریف میں ہے کہ بہت لمبے اعلانات کی بھی ضرورت نہیں ہے، سارے جہان کے آنے پر کوئی نجات موقوف نہیں. سنت گھڑیوں میں تدفین جنازہ ہو، صحیح مسلم میں ہے اگر 10 اور 3 آدمی بھی مسلمان کسی کے جنازے میں شریک ہو جائے اللہ اس کی مغفرت کر دے گا. تو اللہ نے اتنا آسان کیا ہے اور لوگ مشکل بنا رہے. خام خام بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، لما تشددو شدد اللہ علیہ، جب انہوں نے خام خام سختی شروع کی تو اللہ نے بھی کہا چپا پڑے گا، دیکھتا ہوں کتنے سخت ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ربیع الاول کا مہینہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بھی مہینہ ہے اور حضرت کے سفر آخرت کا بھی مہینہ ہے، اور شریعت کے اندر آپ کی پوری زندگی ماننا قبول کرنا ایمان ہے، نجات ہے. صرف منانا یہ رسم ہے اور رسوم سے بچنے میں خیر ہے. جو شریعت اللہ نے آپ کے ذریعے بھیجی ہے وہ دائمی ہے، سرمدی ہے، فرشی ہے اور عرشی ہے، جسم اور روح سب کی رہنمائی بکمال موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ مائے محترم بھی سنت کے مطابق، قرآن اور احادیث کے مطابق، حرمین شریفین کے راہ و رسم کے مطابق اور وہاں کے آداب کے مطابق مسلمانوں کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا لله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت في المنام أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. أخرجه الحافظ إمام الدين ابن كثير في تفسيره، وهو رجل يوثق به لأنه من كبار المحدثين والأئمة المتقنين ومن فرس هذا الشعب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم كريم، ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لتعلمون من شطر دوتان ولو ما سكن في الليل والنهار والسميع العليم. سورة الأنعام آيات نمبر 13. صبح و شام بسم اللہ کے ساتھ باوضو تین دفعہ پڑھے اور دم کر دے، اسے ہاتھ دائیں ہاتھ پہ دم کر کے پھر دانت کے آس پاس کرا دے، یا برش پہ دم کر کے وہاں لگائے، دانتوں کی صفائی اچھی طرح کرے، گرم سرد پانی کا بھی بہت خیال رکھے، اور پھر کنسا کے لیے بھی آپ دعا میں کرتا ہوں، سورہ تغابن پڑھا کرے بیماریوں کے لیے. مسافر جمعے کی امامت کر سکتا ہے کیا؟ دیات وغیرہ میں جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ جب جہاں شروع ہے وہاں نہ ختم کرو، جہاں شروع نہیں ہے وہاں مت پڑھاؤ. دیہات وہ جہاں ضروریات زندگی مہیا نہ ہو، کچھ چیزیں ہیں اکثر نہیں ہے وہ دیہات ہے، جہاں ضروریات زندگی سب مل رہی ہے، ڈاکٹر بھی، کمار بھی، لوہار بھی، آہنگر بھی، دکان بھی، ہوٹل بھی ہے، وہ شہر کے حکم میں. اگر شرعی معذور وقت داخل ہونے سے پہلے وضو کرے تو کیا اس کی نماز درست ہے؟ شرعی معذور کے لیے وقت داخل ہونے کے بعد وضو کرنا چاہیے، کیونکہ بعض ائمہ دخول وقت کو مفسد کہتے ہیں، ناقص کہتے ہیں، اگر جس میں ہمارے ابن عابدین نے نماز کی ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت واجب ہے، کیونکہ وعید آئی ہے اس پر، وعید مانا سزا سنائی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے داڑھی نہیں رکھی تھی، کہا ہمارے ایران کے بادشاہ نے کہا ہے، آپ نے کہا ایران کے بادشاہ پر خدا کی لعنت ہو، مجھے جس خدا نے رسول بنا کے بھیجا حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھو، اس لیے داڑھی سنت موقعہ یعنی واجب ہے. ٹی وی پر کرکٹ کا میچ دیکھنا کیسا ہے؟ جو لوگ میچ دیکھتے ہیں وہ نماز کے پابند نہیں ہوتے، اور وہ پھر اس کا خیال رکھتے ہیں، اور نماز یا جماعت خود کرنا حرام ناجائز، اس لیے ایسی چیزیں ٹیلی ویژن پر دیکھنا عموماً نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، بچنا چاہیے. کیا نماز جنازہ کا میت کا دیدار کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ضروری آدمی آیا، بیٹا، باپ، بہن، بھائی، اور ان کا ارمان ہو تو دکھا دیں. قبر میں رکھنے کے وقت بھی آ گیا، اس وقت بھی دکھا سکتے. حضرت آدم کی بیوی کے ساتھ رضی اللہ عنہ آئیے، نبوی نے اذکار میں لکھا ہے، گزشتہ زمانے کے صالحین جو غیر نبی ہیں جیسے ذوالقرنین، لقمان اور بی بی حوا یا اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جریج یا رضی اللہ عنہ کہا جائے گا، ان کے ساتھ علیہ السلام کہنا ٹھیک نہیں، حتیٰ کہ مریم بھی پیغمبر نہیں ہے، بی بی مریم بھی رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا. پڑھائی میں دل لگنے کے لیے کوئی خاص عمل، کھانا کم کر لو، باتیں فضول چھوڑ دو، اور پڑھائی کے مقاصد جو ہے نا اپنے کاغذ پہ لکھ کے سامنے رکھو، اس کو بار بار پڑھو. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی عمر میں، علم میں، عمل میں صحت برقرار رہے. ہمارے برادر عزیز حافظ محمد رشاد کو مسلمان عالم کی آنکھوں کا تارا بنائے، آمین. جزاکم اللہ خیر. درخت یہ کرنا تھا کہ اگر کوئی شخص ملازمت نہیں کرتا اور اس کے باوجود کسی پر وجو بنے بغیر حلال آمدنی سے اس کے خرچے پورے ہو جاتے ہیں اور وہ اس پیسے سے غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی لگاتا ہے، کیا اس شخص نوکری نہ کرنے کی وجہ نہیں کہ اللہ پاک نے رزق دیا ہے، کوئی ضرورت نہیں نوکری کرنے، کوئی ضرورت نہیں. بعض لوگ سمجھتے کہ ہر حال میں کمانا ضروری ہے، غلط کہتے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ضرورت نہیں. جب اللہ نے آپ کو خزانے دیے، قصب سے بالاتر فرمایا، تو بہتر ہے کہ آپ اللہ کا ذکر، فکر، شکر، تسبیح بجا لائے، کوئی کام کاج پیسے کمانے کی نہ کرے، بچنے میں زیادہ خیر. کیا شاگرد اپنے استاد کو ہدیہ دے سکتا ہے؟ اچھا ہدیہ ہو، قیمتی تو دے، چھوٹا موٹا بیکار ہدیہ نہ لائے. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قادر سلامت ہے، آمین. جزاکم اللہ خیر. دریافت یہ کرنا تھا کہ پچھلے چند سالوں سے پنجاب کے کچھ علماء، زید الراشد ان کے صاحبزاد عمار برزائی اور بیدینوں کی وکالت کا الزام عائد کرتے ہیں، آپ کی رائے جاننا چاہتے. مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بڑے بیٹے ہیں مولانا زید الراشدی، اور بہت اچھے اور جید عالم ہیں اور عالمی نظر بھی رکھتے ہیں. ان کا جو بیٹا ہے عمار ناصر، وہ بدقسمتی سے غامدی کے ساتھ ہے، وہ اس کا خاص خلیفہ ہے، اور غامدی جدت سے متاثر ہے اور بہت سارے مسائل میں حق سے ہٹا ہوا ہے. اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب کے بیٹے مولانا بشیر نے، بشیر الحق ہے کیا نام ہے، عبدالحق بشیر، اس نے مستقل مضمون لکھا ہے اور اپنے بڑے بھائی مولانا زید الراشدی کا شکوہ کیا ہے کہ اس کا بیٹا ناصر عمار وہ اپنے دادا محقق الاثر امام اہل سنہ ہمارے شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کے بارگاہ میں بھی نازیبا کلمات کہتا ہے، اور مولانا عبدالحق بشیر نے بہت طویل لکھا ہے اور بہت گلہ کیا ہے کہ افسوس صد افسوس کہ حضرت شیخ الحدیث اور محدث العالم ترجمان مسئلہ کے دیوبند فخر مفخر احناف حضرت مولانا سرفراز خان کے خلاف ان کے پوتے لکھ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا زید الراشدی اپنے اس بیٹے سے کچھ مجبور ہے یا ان کی رائے ہے. بہرحال اس وقت اکثر ہمارے آلیہ علماء اس بیٹے کی وجہ سے اور مولانا زید الراشدی کی خاموشی جو نیم رضا ہے اور ان کی تائید ہے کی وجہ سے بہت افغان میں ہے اور بہت پریشانی ان کو لائے گی. اللہ ہر دونوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ ان سب کو خیر خیری رام جدا کو. میری والدہ تنی علیل ہے، خالد کا مریض ہے، اللہ سے زندگی عطا فرمائے. غم ظفر کے والد مرحوم کے لیے میں پندرہ آمین، اللہ بادشاہ فرمائے. حضرت آپ سے دعا کی درخواست ہے اور میری والدہ کے لیے خاص دعا، آمین. سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کی والدہ کے لیے بھی، اوروں کے والدین کے لیے بھی، جملے بیماروں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے، موجودہ مجلس کے حاضرین اور ان کے غائبین، سب کے لیے دعائیں ضروری ہے. اور اللہ دین و دنیا کی خیر نصیب فرمائے، شر فساد فتنے اور پریشانیوں سے بچائے. اللہ پورے ملک میں امن قائم کرے، ہمارے شہر کو امن کا منبع مرکز بنائے، تمام تکلیف رنجش غم صدمے پریشانیاں اللہ دور فرمائے، جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ انہیں صحت شفا دے، جنہوں نے مرحومین کا ذکر کیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنہوں نے دیگر دین دنیا کی مرادوں کے لیے لکھا اللہ وہ نصیب فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم.